بسم الله الرحمن الرحيم. دار السلام ماسك، ثان كلي بارك درايف، تورنتو، كندا. Monday after Asr Salah, 16th of Ramadan, 9th of October 2006. Those who disobey get the ni'amat as punishment. For most of the cases, having huge assets are not good. Dajjal will have the power of convince, so be away from him. Darse Hadith is presented by Hazrat Maulana Mufti Amin Shahib Damad Barakatuhu.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. An Uqbat ibn Amir radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam qal. Alhamdulillah. أن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله عز وجل يعطي الأبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون رواه أحمد. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالی نے کسی بندے کو نافرمانیوں کے باوجود وہ دنیا دی ہے جو اس کو محبوب اور پسند ہے تو سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. پھر سے سنو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالی نے کسی بندے کو نافرمانیوں کے باوجود من پسند دنیا دی ہے تو سمجھو کہ یہ ڈھیل ہے, استدراج. آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے اللہ کے نافرمان بندے ہوتے ہیں, یہ کافر ہیں, اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں, لیکن اللہ نے ان کو خوب جو ہے دنیا دے رکھی ہے, خوب جو ہے نواز رکھا ہے. تو اس سے انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے, یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے محبوب بندے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب جو ہے دنیا دے رکھی ہے اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم نہیں ہے, اس لیے ہمیں محروم کر رکھا ہے دنیا سے. ایسا نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ کافر کو اور نافرمان کو جو ہے دنیا جو ہے دیتے ہیں اس کو ڈھیل دینے کے لیے, تاکہ وہ دنیا کے مال پر اترائے اور اللہ تعالیٰ کی خوب نافرمانی کرے, اور جب نافرمانی میں انتہا کو پہنچ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو پکڑ لے. یہ اللہ کا دستور ہے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی, فلما نسو ما ذکروا بھی فتحنا علیہم ابواب کل شیء, جب انہوں نے اس بات کو فراموش کر دیا جو ہم نے ان کو نصیحت کے طور پر کہی تھی جب انہوں نے فراموش کر دیا اس بات کو جو بات ہم نے ان کو نصیحت کے طور پر کہی تھی, تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے, ہر نعمت کے دروازے کھول دیے, یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے اس نعمتوں پر جو ہم نے ان کو دی تھی تو اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا, پھر وہ اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید ہو گئے. یہ اللہ کا جو دستور ہے, پہلے اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے ہیں, نصیحت فرماتے ہیں, جو لوگ اللہ کی بات کو مان لیتے ہیں, قبول کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دنیا میں بھی کرم کا معاملہ فرماتے ہیں, آخرت میں بھی کرم کا معاملہ فرماتے ہیں. لیکن دنیا میں کرم کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جو ہے دنیا دیں گے, بس ضرورت کے بقدر دنیا جو ملے گی, اور اصل نعمتیں کہاں ملیں گی؟ آخرت میں ملیں گی. اور جب کوئی شخص اللہ کی بات کو نہیں مانتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر نعمت کے دروازے جو کھول دیتے ہیں, ہر طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کو جو عطا فرماتے ہیں, لیکن یہ نعمت اس کے لیے ایک عذاب جو وہ ہوتی ہے, کیونکہ جتنی زیادہ نعمت ملے گی, جتنی زیادہ مال و دولت اس کے پاس اکٹھا ہوتا رہے گا, اتنا ہی وہ اللہ کا نافرمان بنتا چلا جائے گا, اترانے لگے گا, اس پر پھر اللہ کا عذاب آئے گا, اور جب اللہ کا عذاب آئے گا پھر چھٹے گا نہیں, پھر اللہ تعالیٰ عذاب کے اندر جو گرفتار کر لیں گے, اور ہر رحمت سے وہ نا امید جو ہو جاتا ہے, پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی رحمت نہیں ہوتی ہے. وعن معاویہ رضی اللہ عنہ دخل علی خالہ ابی ہاشم ابن عتبہ یعودہ فبکا ابو ہاشم فقال ما یبکیک یا خالو اوجع یشعذک ام حرص علی الدنیا قال کلا ولکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الینا عہدا لم آخذ به قال وما ذلك قال سمعته يقول إنما يكفيك من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله وإني أراني قد جمعت رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں, ان کے ایک مامو تھے, ان کا نام تھا ابو ہاشم ابن عتبہ. تو ان کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے مامو ابو ہاشم ابن عتبہ کی عیادت کے لیے گئے, بیمار ہوں گے تو عیادت کے لیے جن گئے تو ان کے مامو ابو ہاشم رونے لگے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے مامو جان, کس چیز نے آپ کو رولایا, کیوں رو رہے ہیں, کیوں رو رہے ہو, کیا تکلیف آپ کو پریشان کر رہی ہے یا دنیا کی حرص آپ کو رولا رہی ہے, دنیا کی لالچ اور دنیا کی حرص آپ کو رولا رہی ہے یا کوئی تکلیف ہے, تکلیف کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ تو مامو نے کہا ہرگز نہیں, یعنی نہ کسی تکلیف کی وجہ سے میں رو رہا ہوں, نہ دنیا کی لالچ اور حرص کی وجہ سے رو رہا ہوں, بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد و پیمان لیا تھا اور میں اس عہد کو پورا نہ کر سکا, میں اس بات کو مکمل نہ کر سکا, اس پر میں رو رہا ہوں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مامو سے پوچھا کہ مامو جان, وہ عہد و پیمان کیا تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے لیا تھا اور آپ اس کو پورا نہ کر سکے؟ تو مامو جان نے کہا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اگر تمہیں مال جمع کرنا ہے تو ایک خادم رکھو اور ایک سواری رکھو اللہ کے راستے میں. یہ میں نے حضور سے جن سنا تھا کہ اگر تم مال جمع کرنا چاہتے ہو تو ایک خادم رکھو اور ایک سواری رکھو اللہ کے راستے میں, اور میں اپنے بارے میں خیال کرتا ہوں کہ میں نے اس سے زیادہ مال جمع کیا ہے تو میں کل اللہ کے رسول کو کیا جو ہے مجھے دکھلاؤں گا. تو وہ اس پر جو ہے رو رہے ہیں کہ میرے پاس زیادہ جن مال جن جمع جن ہو گیا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو, اگر انسان کے پاس مال آتا ہے اور پھر وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو یہ مال اس کے لیے بہترین مددگار ہوگا, لیکن جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو عام طور پر نافرمانی کے جذبات اس کے اندر جن پیدا ہوتے ہیں, یہ مال اس کے لیے وبال جان بن جائے. قرآن کریم میں سورہ اقرا میں اللہ تعالی نے ایک بات جو ہے بتلائی ہے, انسان اللہ تعالی کی نافرمانی کب کرتا ہے, انسان میں نافرمانی کے جذبات کب پیدا ہوتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے, وہ بھی قرآن کریم نے ایک آیت دو آیتوں کے اندر تمام باتیں بتلا دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی, بے شک انسان سرکشی کرتا ہے, انسان نافرمانی کرتا ہے جب اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے. اللہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی, یہ موجودہ حالت نہیں ہونی چاہیے. تم جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اس نافرمانی سے باز آ جاؤ. اور انسان نافرمانی کب کرتا ہے, جب اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے, تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور سرکشی جن کرتا ہے. اور انسان بے نیاز کب ہوگا, جب اس کے پاس مال و دولت جن ہوگا تو انسان اپنے آپ کو بے نیاز جن سمجھتا ہے. تو جب انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جن کرے گا. اور اس کا علاج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الی ربک رجع, بے شک تیرے رب کی طرف تجھے لوٹ کے جانا ہے. انسان جب نافرمانی کرے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل مجھے لوٹ کر کے اللہ کے پاس جانا ہے. اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے بخشیں گے؟ تو جب بھی تمہارے دل کے اندر نافرمانی کا جذبہ جن پیدا ہو, نافرمانی کا جن ارادہ پیدا ہو, تو میرے محترم بزرگ اور دوستو اس عقیدے کو مضبوط کرو کہ ہمیں خدا کے پاس جانا ہے. خدا کو کیا مدعو کھلائیں گے اگر ہم خدا تعالیٰ کی جو نافرمانی کریں گے؟ تو مال سے انسان میں نافرمانی کے جذبات جن پیدا ہوتے ہیں تو اس موقع پر انسان کو ہر وقت یہ عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے کہ ہمیں بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونا, ہمیں اللہ کو منہ جو دکھلانا, اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا مدعو کھلائیں گے؟ تو اس لیے حضرت معاویہ کے مامو جو ہے رو رہے ہیں کہ حضور نے تو ہم سے کہا تھا کہ صرف ایک خادم رکھ لینا اور سواری رکھ لینا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے, اور ہم نے زیادہ مال جو جمع کیا اس پر رو رہے ہیں, اور ہم جتنا زیادہ مال جمع کرتے ہیں اس پر خوش ہوتے ہیں. حالانکہ زیادہ مال آخرت میں زیادہ پریشانی کا جن باعث بنے گا. جس کے پاس مال کم ہوگا وہ جلدی سے جنت میں چلا جائے گا, اور جس کے پاس مال زیادہ ہوگا وہ حساب و کتاب کے لیے میدان حشرہ میں رکے گا نہیں رکے گا، تو جتنا زیادہ مال ہوگا اتنی زیادہ دیر لگے گی حساب و کتاب میں. اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن جو فقیر مہاجرین ہوں گے، فقرائے جو مہاجرین جو ہوں گے، 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے مالداروں سے. یعنی مالدار عذاب میں نہیں ہوں گے، جو مومنی مالدار ہوں گے وہ عذاب میں نہیں ہوں گے، لیکن ان کو حساب و کتاب کی وجہ سے رکنا پڑے گا میدان حشر میں، اور جو فقرا ہوں گے ان کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں، تو حساب و کتاب کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا، اس لیے 500 سال پہلے جنت کے اندر جن جائیں گے. وعن ابي الدر وعن ام الدرداء رضي الله عنها قالت قلت لابي الدرداء ما لك لا تطلب الدنيا كما يطلب فلان، فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امامكم عقبه كودا لا يجوزها المسقلون فاحب ان اتخفف لتلك العقبه. ام الدرداء رضي الله عنها کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر حضرت ابو الدرداء سے کہا کہ فلا فلا آدمی جس طریقے پر عہدے طلب کرتا ہے اور دنیا تلاش کرتا، اس طرح تم عہدے کیوں تلاش نہیں کرتے اور دنیا کیوں طلب نہیں کرتے ہو؟ یہ میں نے کہا. یعنی بعض لوگ تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں فلا کام پر مامور بنا دیجئے، ہمیں فلا عہدہ جو ہے دے دیجئے. یا بہت سے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے تھے کہ ہمیں کچھ جو ہے دے دیجئے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے کبھی جن کسی عہدے کا جن مطالبہ جن کرتے تھے، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مال مانگتے تھے. تو ان کی بیوی نے کہا کہ فلاں شخص جس طرح مال طلب کرتا ہے، عہدہ طلب کرتا ہے، آپ کیوں نہیں طلب کرتے؟ آپ جا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو تو صحیح، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جن عطا کریں گے. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس لیے کوئی عہدہ طلب نہیں کرتا اور اس لیے مال اور دنیا نہیں مانگتا کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے آگے ایک دشوار گزار گھاٹی، تمہارے آگے ایک دشوار گزار گھاٹی، گھاٹی پہاڑ کے بیچ کا جو راستہ اس کو گھاٹی کہا جاتا ہے، تو کہا کہ تمہارے آگے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے، اس گھاٹی کو بھاری بھرکم لوگ عبور نہیں کر سکیں گے، اس گھاٹی کو بھاری بھرکم لوگ عبور نہیں کر سکیں گے. گھاٹی تو پہاڑی راستہ ہوتا ہے، اس کے لیے اوپر چڑھنا پڑتا ہے، انسان ہلکا پھلکا ہو تو اوپر جو چڑھ جاوے اور گھاٹی کو پار کر لے، اور جب اس کے پاس بوجھ ہوگا، سر پر بھی گٹھڑ ہے اور اس کندھے پر بھی ہے اور اس کندھے پر ہے، تو گھاٹی پر چڑھ ہی نہیں سکے گا، تو وہ کیسے عبور کرے گا؟ تو کہا کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے آگے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے، اس گھاٹی کو بھاری بھرکم لوگ عبور نہیں کر سکیں گے، اس لیے اس گھاٹی سے گزرنے کے لیے میں ہلکا پھلکا رہنا چاہتا ہوں، میں دنیا کا بوجھ جو ہے بڑھانا ہی نہیں چاہتا ہوں، میرے پاس بوجھ ہوگا تو میں اس گھاٹی کو عبور نہیں کر سکوں گا، اور ہلکا پھلکا ہوں گا تو اس گھاٹی سے میں آسانی سے گزر جاؤں گا. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل من احد يمشي على الماء الا ابتلت قدماه؟ قالوا یا رسول اللہ قال كذلك صاحب قالوا لا يا رسول الله قال كذلك صاحب الدنيا لا يسلم من الذنوب. رواهم البيهقي في شعب الايمان. حضرت انس رضی اللہ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا اور کہا کہ بتلاؤ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص پانی پر چلے اور اس کے پیر نہ بھیگے؟ یہ حضور نے پوچھا صحابہ سے کہ بتلاؤ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص پانی پر چلے اور اس کے پیر نہ بھیگے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ پانی پر چلے اور پیر نہ بھیگے. تو پھر حضور نے فرمایا کہ اسی طرح دنیا دار گناہوں سے نہیں بچ سکتا ہے، دنیا دار گناہوں سے نہیں بچ سکتا ہے، وہ گناہ کے اندر جن مبتلا ہو ہی جائے گا. جیسے پانی پر چلنے والا اپنے پیروں کو بچانا چاہے پانی سے تو نہیں بچ سکتا، اسی طریقے پر دنیا دار اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں نہیں بچ سکتا ہے. اور پہلے تو کچھ تھوڑا بہت بچ بھی سکتا تھا، اب تو انسان بالکل گناہوں سے نہیں بچ سکتا ہے. آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل سے اپنی آنکھوں کی بھی آپ حفاظت کر سکتے ہیں، کان کی بھی، زبان کی، سب کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن یہاں سے جب باہر نکلے، دنیا دار نہیں، آپ کچھ کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن گھر جا رہے ہیں، تب بھی آپ اپنی آنکھوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آنکھیں بند کر کے تو چلو گے نہیں، آنکھیں بند کر کے چلو گے تو جن کہیں سڑک پر جن گرو گے، آنکھیں کھولنی اور آنکھیں کھولو گے تو گناہوں کے اندر جن مبتلا ہوگے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا دار گناہوں سے نہیں بچ سکتا ہے. اس کا کیا مطلب؟ دنیا چھوڑ دینی چاہیے، کاروبار چھوڑ دینا چاہیے، مسجد میں بیٹھ جانا چاہیے. اور بھائی مسجد کے اندر بیٹھو گے تو کیسے جن کام چلے گا؟ مطلب یہ ہے کہ جب آپ دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے. گناہوں کے اندر تو آپ پھنسیں گے، جیسے پانی پر چلنے والا جو ہوتا ہے اس کے پیر ضرور بھیگتے ہیں، اسی طریقے پر جب آپ دنیا کا کام کریں گے، کاروبار کریں گے، تو کچھ نہ کچھ گناہ جنو ہوں گے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم سے کم گناہ ہم سے جنو ہوں. اب یہ جو گناہ ہو گئے اس کا کیا طریقہ ہے، اس سے کیسے ہم بچے جائیں؟ تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ استغفار کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، استغفار کیجئے، استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. یا صدقہ کیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے صدقہ کرنا چاہیے روزانہ. کیوں؟ اس لیے کہ تجارت کے اندر کچھ تھوڑا بہت جو جھوٹ بھی ہو جاتا ہے، کچھ غلط بیانی سے بھی جو کام جو وہ انسان لے لیتا ہے. اس لیے اگر صدقہ کرے گا تو یہ تھوڑا بہت جو جھوٹ ہوگا اور تھوڑے بہت جو گناہ اس سے کاروبار کے اندر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے وہ گناہ جو مٹا دیں گے. تو اس لیے دنیا دار گناہوں سے نہیں بچ سکتا ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور کم سے کم ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہوں، اور توبہ جو کرنی چاہیے اگر گناہ ہو گیا ہے. اب علامات قیامت کی حدیث ہے. وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع بالدجال فلینعم منه فوالله ان الرجل لیاتیه وهو يحسب انه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات رواه ابو داود. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دجال کے بارے میں سنو کہ دجال نکل چکا ہے تو تم اس سے دور رہنا. من سمع بالدجال فلینؤمن ہو، جب تم دجال کے بارے میں سنو تو اسے دیکھنے کے لیے نہ جائیو بلکہ اس سے دور رہنا. کیوں حضور دور رہنے کی وجہ کیوں دور رہنے کا حکم دے رہے ہیں؟ تو حضور فرماتے کہ اللہ کی قسم، ایک شخص دجال کے پاس جائے گا اور وہ اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہوگا، ایک شخص دجال کے پاس جائے گا اور اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا، پھر وہ دجال کی اتباع کرے گا ان شبہات کی وجہ سے جس کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے. دجال کو جب اللہ تعالیٰ بھیجیں گے تو اس کو کچھ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے چیزیں جو عطا کی جائیں گے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ جو اس کو جو عطا کریں گے، تو جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے شعبدے بازی جو کرے گا اور لوگوں کو غلط باتیں جو بتلائے گا، جس کی وجہ سے لوگ اس کو خدا جو مان لیں گے اور اس پر جو ایمان لے آئیں گے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم دجال سے دور رہنا، کیونکہ دجال کو دیکھنے کے لیے جاؤ گے تو مومن ہوگے، لیکن اس کی باتیں ایسی ہوں گی، اس کے کام جو ایسے ہوں گے، اس کو دیکھ کر کے تم جو اس پر ایمان لے آؤ گے اور اپنے ایمان کو جو کھو بیٹھو گے، تو اس لیے دور رہیو. یہ حضور نے امت کو جو نصیحت جن کی. وعن اسماء بنت یزید ابن السکن قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمکث الدجال فی الارض 40 سنۃ السنۃ کالشہر والشہر کالجمعۃ والجمعۃ کالیوم والیوم کالضرام صعفۃ فی النار. اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال زمین میں 40 دن جو ٹھہرے گا، 40 دن جو ٹھہرے گا ان میں سے 40 دن جو ٹھہرے گا، لیکن وہ جو دین ہوں گے بڑی تیزی سے جن گزریں گے، سال مہینے کی رفتار سے گزر جائے گا، مہینہ ہفتے کی مقدار سے جن گزرے گا، اور ہفتہ جن یوم کی مقدار سے جن گزرے گا، اور دین اتنی دیر میں جن ختم ہو جائے گا جیسے آگ کے اندر آپ کوئی چیز ڈالیں اور ایک دم بھڑک کر کے جن ختم ہو جائے، اتنی تیزی سے جو دین جن گزریں گے. یعنی وقت تو اتنا ہی ہوگا لیکن وقت کے اندر برکت نہیں ہوگی، دین تو 24 گھنٹے ہی کے ہوں گے لیکن برکت نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے تیزی سے جن سال بھی گزر جائیں گے، ہفتے بھی گزر جائیں گے، مہینے بھی گزر جائیں گے اور پتہ بھی جو نہیں چلے گا. اس طریقے پر وہ دنیا کے اندر 40 دن جہ رہے گا اور پھر دنیا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس کو قتل کریں گے. وعن اسماء بنت یزید قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی فذکر الدجال فقال ان بین یدیہ 30 سنین سنۃ تمسک السماء فیہا ثلث قطرہا والارض ثلث نباتہا والثانیۃ تمسک السماء ثلثی قطرہا والارض ثلثی نباتہا والثالثۃ تمسک السماء قطرہا کلہ والارض نباتہا کلہ فلا یبقى ذات زلف ولا ذات ذرس من البہائم الا ہلک وان من اشد فتنته انه یاتی الاعرابی
فيقول أرأيت إن أحييت لك إبلك ألست تعلم أني ربك فيقول بلى فيبصل له الشيطان نحو إبله كأحسن ما يكون ضروعا وأعزمه أسلمة قال وياتي الرجل قد مات أخوه مات أبوه فيقول أرأيت إن أحييت لك أباك وأخاك ألست تعلم أني ربك فيقول بلى فيمثل له الشيطان نحو أبيه ونحو أخيه قالت ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم رجع والقوم في اهتمام وغم مما حدثهم قالت فأخذ بلحمة الباب فقال ما هي أسمى قلت يا رسول الله لقد أخلعت أفئدتنا بذكر الدجال قال إن يخرج وأنا حي فأنا حجيجه وإلا فإن ربي خليفتي لا كل مؤمن فقلت يا رسول الله والله إني لنعجز عجيننا فما نخبزه حتى نجوى فكيف بالمؤمنين يومئذ قال يجزئهم ما يجزئ أهل السماء من التسبيح والتقديس.
حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے گھر میں تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کیا. حضور اسماء بنت یزید کے گھر میں ہیں, وہاں اور بھی صحابہ کرام ہیں. تو اسماء بنت یزید کہتی ہیں ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تھے اور آپ نے دجال کا تذکرہ کیا, اور دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے 3 سال ہوں گے, خاص صفت کے دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے 3 سال جو نو عجیب و غریب جو نو ہوں گے. 1 سال تو ایسا ہوگا کہ 1/3 بارش نہیں ہوگی, اور اس کی وجہ سے 1/3 پیداوار بھی جو کم ہو جائے گی. جب بارش کے اندر کمی ہوگی تو پیداوار کے اندر بھی کمی ہوگی. تو 1 سال تو ایسا ہوگا کہ 1/3 بارش جو کم ہوگی جس کی وجہ سے 1/3 پیداوار بھی جو کم ہو جائے گی, اور دوسرا سال ایسا ہوگا کہ اس میں 2/3 بارش جو کم ہوگی اور نباتات اور پیداوار میں بھی 2/3 کی کمی آ جائے گی. بارش کے اندر کمی ہوگی تو نباتات اور پیداوار کے اندر بھی جو کمی جو ہوگی تو 2/3 پیداوار کم ہو جائے گی. اور تیسرا سال ایسا ہوگا کہ 1 قطرہ بھی بارش سے نہیں برسے گا اور زمین سے 1 دانہ بھی نہیں ہوگے گا. یہ تیسرا سال ہوگا. یعنی پہلے سے سالوں کے اندر کمی تو آ ہی رہی ہوگی, پیداوار کے اندر کمی آ رہی ہوگی, اور آخری سال جس کے بعد وہ نکلے گا وہ ایسا سخت ہوگا کہ 1 قطرہ بھی بارش سے نہیں برسے گا اور 1 دانہ بھی زمین سے نہیں ہوگے گا. تو چونکہ یہ قحط سالی کے سال ہوں گے اور آخری سال تو بڑا سخت ہوگا, تو جس کی وجہ سے جتنے بھی انسان کے جانور ہوں گے وہ سب مر جائیں گے, چوپائے جانور جن مر جائیں گے, گائے بکریاں ہوں گی وہ سب جن ختم جن ہو جائیں گے, اور انسان کے پاس کوئی مال رہے گا ہی نہیں, جانور بالکل ہی نہیں رہیں گے. بہت سے انسان بھی مر جائیں گے, کسی کا بھائی مر جائے گا, کسی کا باپ مر جائے گا, کسی کی بیوی, کسی کے بچے, یہ سب جن مر جائیں گے بھوک کی وجہ سے. یہ حال جن وہ ہوگا اور اس وقت جو دجال جو نکلے گا. اور حضور نے فرمایا کہ اس کے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ, دجال کے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ ایک دیہاتی کے پاس آئے گا اور دیہاتی سے کہے گا کہ اچھا بتلا, میں تیرے اونٹوں کو اور تیرے بکریوں کو اور تیری گایوں کو جن زندہ کر دوں تو تو مجھے خدا اور رب مانے گا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں, اگر آپ میرے اونٹوں کو زندہ کر دیتے ہیں, میری بکریوں کو جن زندہ کر دیتے ہیں, میری گایوں کو جن زندہ کر دیتے ہیں, میں آپ کو خدا مانوں گا, میں رب مانوں گا. اس کے بعد دجال شیطانوں کو حکم دے گا کہ اونٹ بن کر کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. شیطانوں کو اس کے پاس کمی ہوگی ہی نہیں, شیاطین اس کے ساتھ جن خوب جن ہوں گے. تو شیطانوں کو حکم دے گا کہ اونٹ بن کر کے, گائے بن کر کے, بکریاں بن کر کے اس کے سامنے جن کھڑے جن ہو جاؤ. چنانچہ جو ہے اس کے سامنے اونٹ اور بکریاں بن کر کے جن شیطان جن کھڑے جن ہو جائیں گے. بہترین اونٹ ہوں گے, بہترین جن بکریاں جن وہ ہوں گی, تو وہ یہ سمجھے گا کہ واقعی جو اس نے میرے بکریاں مجھے جو ہے دلا دی, میرے اونٹ جو مجھے دلا دیے. حالانکہ وہ اونٹ نہیں ہوں گے, وہ تو شیطان جن اونٹوں کی شکل کے اندر جن کھڑے جن ہوں گے اس کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو شیاطین کو مختلف شکلیں بنانے کا اختیار جو دیا ہے, تو اس لیے شیاطین مختلف شکلوں میں اس کے سامنے جن کھڑے ہو جائیں گے. وہ اس پر جو نہیں مان لے آئے گا. پھر ایک اور دیہاتی کے پاس جائے گا, کسی اور شخص کے پاس جو ہے دجال جائے گا جس کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہوگا, باپ کا جن انتقال ہو گیا ہوگا, اور دجال اس سے کہے گا بتلا, اگر میں تیرے بھائی کو زندہ کر دوں, تیرے باپ کو زندہ کر دوں تو تو مجھے خدا مانے گا, مجھے رب مانے گا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں, اگر آپ میرے بھائی کو زندہ کر دیتے, میرے باپ کو جو زندہ کر دیتے ہیں تو میں آپ کو جو خدا مانوں گا, میں آپ کو جو رب مانوں گا. اس کے بعد وہ شیاطین کو جن حکم دے گا تو وہ بھائی کی شکل میں اور انسان وہ باپ کی شکل کے اندر جن کھڑے ہو جائیں گے اس کے سامنے، کوئی بھائی کی شکل کے اندر جن کھڑا ہو جائے گا، کوئی باپ کی شکل کے اندر جن اس کے سامنے جن کھڑا ہو جائے گا، وہ بندہ یہ سمجھے گا کہ یہ میرا باپ ہے یہ میرا بھائی ہے، حالانکہ وہ اس کا باپ بھی نہیں ہوگا اس کا بھائی بھی نہیں ہوگا، وہ تو جن شیطان ہوگا، لیکن اس پر جن ایمان لائے گا اور اپنے ایمان کو جن کھو دے گا، اس کو خدا جن مان لے گا اور اس کی وجہ سے وہ ایمان سے جن محروم ہو جائے گا، تو ایسے ایسے فتنوں کے اندر لوگوں کو مبتلا کرے گا۔ اوپر والی حدیث میں کہا تھا نا شبہات کے ساتھ بھیجا جائے گا، یہ ہیں لوگوں کو شبہ میں ڈالنے کی باتیں، لوگوں کو شبہ میں ڈالیں گے نہیں ڈالیں گے، لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ یہ اس کا بھائی ہے یہ اس کا جن باپ ہے یا یہ اسی کا جو جانور ہے، حالانکہ وہ جانور نہیں ہے، وہ تو شیاطین جانور کی شکل میں اس کے سامنے جن کھڑے ہیں، اس کا بھائی نہیں اس کا باپ نہیں بلکہ شیطان اس کے بھائی کی شکل کے اندر اور باپ کی شکل کے اندر جن کھڑا ہے، اس طرح کے جن شبہات کے اندر جو ڈالیں گے۔ یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اسماء بنتی یزید کے مکان کے اندر، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی ضرورت کے لیے چلے گئے باہر۔ اسماء کہتی ہیں کتنی بات بیان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے کسی ضرورت کی وجہ سے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو دیکھا کہ لوگ بہت ہی غم میں اور فکر میں ہیں، جو اس گھر کے اندر جتنے بھی صحابہ کرام تھے جتنے بھی حضرات تھے وہ سب کے سب جن فکر میں اور غم کے اندر مبتلا تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں جو بات بتلائی تھی کہ اس طریقے پر لوگوں کو اپنی طرف جن بلائے گا اور لوگوں کو فتنے کے اندر مبتلا کرے گا، تو اس کی وجہ سب کو فکر ہو گئی کہ اس وقت تک جو مسلمان ہوں گے وہ اپنے ایمان کو کیسے بچا سکیں گے، بہت مشکل جن ہو جائے گا، خصوصاً جو قحط سالی کا جو زمانہ ہوگا وہ تو بہت ہی خطرناک جو زمانہ ہوگا، ایک سال تو ایسا ہوگا کہ ایک قطرہ بھی بارش کا نہیں برسے گا، ایک دانہ بھی جو نہیں ہوگا، تو اس وقت مسلمانوں کی حفاظت کا کیا جو طریقہ جو ہوگا، تو جس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے اور حضور واپس آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل نہیں ہوئے بلکہ چوکھٹ کو پکڑ کر کے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے اوپر جو چوکھٹ ہوتی ہے چوکھٹ کو پکڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اسما کیا بات، کیوں فکر کے اندر اور غم کے اندر جن مبتلا ہو؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو ہمارے دلوں کو جن کھینچ لیا، دجال کا تذکرہ کر کے آپ نے ہمارے دلوں کو جن چھین لیا ہے، وہ نکلے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا، کیسے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر وہ میری موجودگی میں نکلے گا تو میں ہی نمٹ لوں گا، اگر وہ میری موجودگی میں جو نکلے گا تو میں جو ہے نمٹ لوں گا، میں ہی اس سے جو بحث جن کر لوں گا، کسی مسلمان کو کوئی پریشانی انشاءاللہ جو نہیں ہوگی، اور اگر میرے بعد جو ہے نکلا تو اللہ تعالی ہر مومن کی جو مدد فرمائیں گے اور جس کی وجہ سے مومن کو کوئی خاص جو پریشانی جو نہیں ہوگی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرما لیں گے، لیکن بھوک کا کیا کریں گے؟ جب بھوک لگے گی تو کیا کھاویں گے جب گھر میں کچھ نہیں؟ آج تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ آٹا گوند کر کے تیار کرتے ہیں، ابھی روٹی پکتی نہیں اور بھوک لگ جاتی، وہ خاتون ہیں تو اس لیے اپنا حال جو بتلا رہی کہ ہم آٹا گوند کر کے تیار کر لیتے ہیں، روٹی پکتی نہیں اور ہمیں بھوک لگ جاتی، اور جب تین سال ایسے ہوں گے کہ ایک سال جو ایک تہائی بارش نہیں ہوگی، ایک تہائی پیداوار کم ہو جائے گی، دوسرے سال جو دو تہائی پیداوار کم ہو جائے گی، اور تیسرے سال تو کچھ بھی نہیں ہونے کا، تو اس وقت کہاں سے آٹا لائیں گے اور کیا کھائیں گے؟ یہ کہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اس وقت ان اوقات کے اندر مومنین کو وہ چیز کافی ہوگی جو فرشتوں کو اور آسمان والوں کو کافی ہوتی ہے، یعنی کھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، آسمان والوں کو جو چیز کافی ہوتی ہے یعنی فرشتوں کو جو چیز کافی ہوتی ہے وہی انسانوں کے لیے کافی ہوگی، فرشتوں کو کھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، تسبیح و تقدیس ان کے لیے کافی ہوتی ہے، سبحان اللہ کہنا ان کے لیے کھانے کے قائم مقام جن وہ ہوتا ہے، تو جیسے فرشتوں کے لیے تسبیح کافی جن ہو جاتی ہے اسی طریقے پر مومنین کے لیے بھی تسبیح جن کافی ہو جائے گی، کھانا نہیں ہوگا، سبحان اللہ کہیں گے تو ان کی بھوک ختم ہو جائے گی، الحمدللہ کہیں گے تو ان کی بھوک جن ختم ہو جائے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آٹا گوندتے ہیں ابھی روٹی ہم نے پکائی نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں بھوک لگ جاتی ہے، تو مومنین کا اس دن کیا حال ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ ان کو وہ بات کافی ہو جائے گی جو آسمان والوں کو کافی ہوتی ہے، یعنی تسبیح و تقدیس کریں گے، جس کی وجہ سے ان کی بھوک جن ختم جن ہو جائے گی۔ تو جو لوگ ایمان پر ثابت قدم رہنے والے ہوں گے اللہ کی طرف سے نصرت بھی ہوگی، یعنی ایک طرف دجال کو شبہات کے ساتھ بھیجا جائے گا، طرح طرح کی باتوں کے ساتھ جن بھیجا جائے گا، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسا ایمان عطا فرمائیں گے کہ اگر وہ ثابت قدم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے۔ ظاہر ہے کہ سبحان اللہ سے کبھی پیٹ بھرتا نہیں، لیکن اس وقت سبحان اللہ سے انسان کا پیٹ بھر جائے گا، الحمدللہ سے انسان کا جن پیٹ بھر جائے گا، اس لیے کہا کوئی زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال على حمار اقمر ما بين اذنيه 70 باعا رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک گدھے پر نکلے گا, ایک سفید گدھے پر نکلے گا, دجال ایک سفید گدھے پر نکلے گا اور اس کے دونوں کانوں کے بیچ میں 70 باع کا فاصلہ ہوگا. یہ ہے باع, دونوں ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں, دونوں ہاتھوں کو جب پھیلایا جاتا ہے تو اس کو ایک باع کہا جاتا ہے. تو دجال جس گدھے پر نکلے گا وہ گدھا کتنا بڑا ہوگا, حضور فرما رہا ہے کہ اس کے دونوں کانوں کے بیچ میں 70 باع کا جو ہے نہیں فاصلہ جو ہوگا. ایسا گدھا کبھی دیکھا؟ ارے دیکھا نہیں, اس میں ہم سفر بھی کر رہے ہیں, یہ ہوائی جہاز, اس کے دونوں کانوں کے بیچ میں اتنا ہی تو فاصلہ ہوتا ہے, دونوں اس کی جو پنکھڑیاں ہوتی ہے کتنا جو ہوتا ہے. اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو کرتے ہیں تو اس طرح گفتگو کرتے ہیں کہ لوگ سمجھ لیں بھائی اس وقت سواری کے لیے گدھا تھا اور گھوڑا تھا اور اونٹ تھے. عام طور پر جو سواری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کرتے تھے گدھے کی جن سواری جن کرتے تھے, تو حضور نے فرمایا کہ وہ گدھا ہوگا اس کا, یعنی سواری جو اس کی ہوگی وہ اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کے بیچ میں اتنا بڑا فاصلہ ہوگا, 70 باع کا جو فاصلہ ہوگا. اب اگر اس موقع پر حضور یہ فرماتے کہ ہوائی جہاز ہوگا تو کون سمجھتا ہوائی جہاز کو؟ آج تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایسا گدھا ہم نے دیکھ لیا اور ایسے گدھے میں ہم سفر جن کر رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا گدھا جو نہیں پیدا ہوا تھا, اس لیے حضور نے فرمایا کہ جس گدھے پر وہ سفر کرے گا اور سواری جن کرے گا وہ اتنا بڑا جن وہ ہوگا کہ اس کے دونوں کانوں کے بیچ میں 70 باع کا جن فاصلہ جن وہ ہوگا. ظاہر ہے کہ کوئی گدھا اتنا بڑا تو جن ہو ہی نہیں سکتا, اس سے مراد جو یہی ہوائی جہاز. اور اوپر بھی حدیث جو گزری ہے, صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دجال جب دنیا کے اندر نکلے گا تو وہ کتنی تیزی کے ساتھ جو سفر کرے گا, تو حضور نے فرمایا کہ اس طریقے پر سفر کرے گا کہ بارش کے پیچھے ہوا ہو. بارش کے پیچھے ہوا ہوتی ہے تو بہت تیزی کے ساتھ بارش جو آگے بڑھتی ہے, تو ہوائی جہاز بھی اسی رفتار سے جو سفر جو کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. تو ان باتوں سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ جب دجال جو نکلے گا اس وقت سواریاں بہت تیز رفتار جو ہو جائیں گے, اور ہمارے زمانے میں تیز رفتار سواریاں جو آ گئی ہیں, تب دجال کا گدھا تو پیدا ہو گیا ہے. اب خدا جانے وہ کب پیدا ہوتا ہے اور کب جو ہے آتا ہے, پیدا بھی ہو چکا ہوگا کوئی ایسی بات نہیں, کیونکہ اوپر تمیم داری کی جو روایت گئی تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیدا ہو چکا ہے اور کہیں جکڑا ہوا پڑا ہے. آگے کل آپ ایک اور روایت جو سنیں گے کہ حضور کے زمانے میں بھی ایک ایسا ہی دجال پیدا ہو گیا تھا ابن سیاد, وہ بھی اسی قسم کی حرکتیں جو کرتا تھا, تو کل جو ہے وہ قصہ جو آپ جو سنیں گے ابن سیاد کا, وہ دجال کا چھوٹا بھائی. تو دجال کا گھتا تو اب نکل چکا ہے, اب دجال کس وقت نکلے خدا ہی جو بہتر جانتے. اللہ تعالی ہمیں دجال سے اور دجال کی فتنوں سے محفوظ رکھے. آخر دعوانا الحمدللہ.